الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتي إمام الزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام من وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في ضوار الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال أبا جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام بنی الاسلام على خمس اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام شہر رمضان و حج البیت و ولایتنا اہل البیت صلوات علی محمد و آل محمد سامعین گرامی قدر مختصر سی گفتگو کے لیے پانچویں مولا واقعہ کی ایک حدیث کا مختصر سا ٹکڑا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا باقر العلوم کے فرامین میں سے ایک فرمان جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ وہ امام کے جس کے بارے میں خود پیغمبر نے اس انداز سے ارشاد فرمایا اور اس راوی کو ارشاد فرمایا کہ جس کا نام تاریخ نے جابر بن عبداللہ انصاری لکھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جابر وہ شخصیت ہیں کہ جو کم و بیش پانچ معصوم کا زمانہ تو حتمی طور پر دیکھ چکے ہیں یا سات معصوم اگر تعبیر کیا جائے, اور خود یہ وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت جابر سے پیغمبر نے کہا کہ جب تم اس کے زمانے کو پالو اور جب میرے اس بیٹے کو دیکھو تو اس تک میرا سلام پہنچا دینا. حضرت جابر عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ جب کیفیت یہ ہے کہ اب بینائی زائل ہو رہی ہے, آنکھوں سے زیادہ نظر نہیں آتا, مدینے کے اندر چوتھے امام سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں, امام کے گھر کے باہر موجود ہیں, دروازے پہ دق الباب کیا, ایک بیٹے نے دروازہ کھولا ہے, اور جب بیٹے نے دروازہ کھولا ایک مرتبہ سوال کیا کہ علی ابن الحسین کہاں پر ہیں. اس بیٹے نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے, کہا میں جابر بن عبداللہ ہوں. اس چھوٹے سے بچے کو دیکھنے کے بعد حضرت جابر کا جملہ یہ ہے کہ تم کون ہو؟ کہا میں محمد ابن علی ابن الحسین ہوں. کہ ایک مرتبہ ذرا قریب تو آؤ. کچھ قدم چلے ہیں, قدم کے چلتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر جابر کہتے ہیں وہی چال ہے جو پیغمبر خدا کی چال تھی. بات کو سنتے ہوئے کہتے ہیں وہی گفتار ہے جو پیغمبر خدا کی گفتار تھی. اور اس کے بعد کہا کہ ذرا اپنی رضا کو سینے سے ہٹاؤ. رضا کو سینے سے ہٹایا ہے. ایک بزرگ شخص ایک چھوٹے سے بچے کو جملہ کہے تو یقیناً عزت و احترام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ بڑے کی بات کو مانے. حضرت جابر نے جملہ کہا اپنی رضا کو ہٹاؤ. پانچویں امام نے اپنی رضا کو ہٹایا ہے, سینے کے بوسے لیے ہیں. بعض روایت ہے کہ اپنے سینے کو اپنے رخسار کو امام کے سینے پر لگایا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں. یہ سلام کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے, اس کا سلام ہے جس پر کائنات کی تمام مخلوقات سلام بھیجا کرتی ہے. اس نے مجھے کہا تھا کہ جب میرے اس بیٹے کی زیارت کرو تو میرا سلام پہنچا دینا, کیونکہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو علوم کا شگافتہ کرنے والا ہے, باقر العلوم ہے. اس کے بعد جابر کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, امام کو دیکھا کرتے تھے, یہ جملہ کہا کرتے تھے. بہار الانوار کے اندر روایت درج ہے, اے باقر اے باقر اے باقر, یہ جملہ کہا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کیا سبب ہے کہ اتنا ان کا نام پکارتے ہو؟ کہ اس لیے پکارتا ہوں کہ میں ان کے اندر پیغمبر خدا کے خصائص و شمائل کو دیکھتا ہوں, اور جب میں کسی روایت کو بیان کرتا ہوں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ باقر العلوم کا لقب انہیں کیوں کر دیا گیا. تو پانچویں امام کے جو باقر العلوم ہیں, انہی کے ایک جملے سے میں نے استعارہ استعمال کیا اور حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا. مشہور و معروف حدیث ہے, امام کا جملہ ہے, بنی الاسلام علی خمس, پروردگار عالم نے اسلام کی بنیاد کو پانچ چیزوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. پہلی چیز اقام الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے. و ایتاء الزکات, زکات کی ادائیگی اسلام کے بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اور پھر فرمایا و صیام شہر رمضان, ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کی بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے. و حج البیت, اور خدا کے گھر کا حج کرنا یہ بھی اسلام کی بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے. اور پھر مولانا نے جملہ ارشاد فرمایا وولایتنا اہل البیت, اور ہم اہل بیت کی ولایت یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اور اس کے بعد پانچویں امام نے ایک عجیب جملہ کہا. بعض اوقات خطیب اور ممبر پر پڑھنے والے افراد جب یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو بڑھا دیا. اب یہ پانچویں امام کا جملہ ہے, اصول کافی کے اندر بھی روایت درج ہے, وسائل الشیعہ کے اندر بھی روایت درج ہے, جا کر دیکھ لیجئے گا. اور اگر بہت ہی آسان فہم آپ کو کوئی کتاب دیکھنی ہے تو گفتار دل نشین ایک اردو کی کتاب ہے, اس کے اندر پہلی ہی روایت جو درج ہے, ہر معصوم کی 40 روایتیں درج ہے, اس میں پہلی ہی روایت یہ درج ہے پانچویں امام کے نام کے ساتھ کہ امام نے فرمایا پانچ چیزوں پر بنیاد ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, اور ہم اہل بیت کی ولایت. اور اس کے بعد معصوم نے عجیب جملہ کہا. اب یہ خطیب کی اپنی پیدا کردہ چیزیں نہیں ہیں, امام معصوم کا جملہ ہے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ چار کی چار چیزیں پروردگار عالم نے ان چاروں چیزوں کے اندر رخصت دی ہے, ہم اہل بیت کی محبت میں کوئی رخصت اور اجازت نہیں دی ہے. اور پھر مولا نے سمجھایا کہ کوئی سوال کرے کہ رخصت کا مطلب کیا ہے, کہ نماز سفر کے اندر قصر ہو جایا کرتی ہے, روزہ مسافرت کے عالم میں معاف ہو جایا کرتا ہے, بعد میں رکھنا پڑتا ہے, اسی طریقے سے زکوٰۃ جو مستطیع نہیں ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اسے نہیں دینی ہوتی, حج اس کے اوپر واجب ہوتا ہے جو صاحب ثروت ہو, مالدار ہو, جس پر حج واجب ہو. لیکن یاد رکھو کوئی انسان بیمار ہی کیوں نہ ہو, کوئی انسان مریض ہی کیوں نہ ہو, کوئی انسان تندرست ہی کیوں نہ ہو, کوئی انسان سفر کے عالم میں کیوں نہ ہو, کوئی انسان حضر کے عالم میں کیوں نہ ہو, ہم اہل بیت کی محبت ہر کیفیت کے اندر, بیماری کے اندر بھی ضروری ہے, سفر کے اندر بھی ضروری ہے, حضر کے اندر بھی ضروری ہے. اور پھر یہ جملہ امام کا تاریخ میں ملتا ہے جو روایتوں نے لکھا کہ یاد رکھو ان تمام چیزوں کی قبولیت ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ مشروط ہے, اگر عبادتیں ہیں محبت اہل بیت نہیں تو یہ عبادتیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں بیکار جایا کرتی ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو پانچویں امام کی ذات اقدس کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اہل بیت کی محبت پروردگار عالم نے اعمال کی قبولیت کے لیے رکھی ہوئی ہے. انسان عبادتوں کو انجام دے لیکن عبادتوں کی قبولیت کا محور محبت اہل بیت ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہے انسان عبادت تو کر رہا ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ عبادت شرف قبولیت تک پہنچنا مشکل ہے. اب اس کو اور ایک اور مرحلہ آگے لے کر جائیں کہ خود امام اس انداز سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. راوی کا نام ہے ابو بصیر، کوئی چھوٹا موٹا راوی نہیں ہے، ابو بصیر ہو، زرارہ ہو یا جابر جعفی ہو، یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام کے بہت قریب رہے ہیں، پانچویں امام کے بھی اور چھٹے امام کے بھی. ابو بصیر، روایت کے جملے ہیں کہ ابو بصیر بھی وہ ان افراد میں سے ایک ہیں کہ جن کی بینائی امام کے دور میں چلی گئی تھی. ابو بصیر آئے امام کی خدمت کے اندر، اور یہ سوال آپ کو متواتر، یہ میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ایک بیس بن سکے کہ اہل بیت اطہار کو پروردگار عالم نے اتھارٹیز کیا دی. بعض اوقات انسان فضائل اہل بیت کو سنتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ آیا آل محمد کے پاس یہ اتھارٹیز ہیں یا نہیں ہیں. یہی سوال بے عین ہی امام حسن مصطفیٰ سے بھی کیا گیا، یہی سوال بے عین ہی امام علی ابن الحسین زین العابدین سے بھی کیا گیا، یہی سوال چھٹے مولا واقع سے بھی کیا گیا، اور ہر مولا واقع نے معجزات کو دکھلایا. سوال کرنے والا ابو بصیر ہے، پانچویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے مولا واقع، یہ بتائیے کہ آپ آل محمد کو پروردگار عالم نے کیا اختیارات دیے ہیں؟ کیا آل محمد مردوں کو زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا آل محمد نابینا کو بینا کر سکتے ہیں؟ کیا آل محمد شدید ترین مرض کے اندر جو مبروس برس کے مرض کے اندر مبتلا ہے اسے شفا دے سکتے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ کہا کہ یاد رکھو، پروردگار عالم نے جو معجزات ہر نبی خدا کو دیے ہیں ان تمام معجزات کو جمع کر کے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کے لیے مخصوص کیا، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے مخصوص کیا وہی ان کی اخی اور وسیع امیر کائنات کے لیے مخصوص کیا. اور پھر مولانا نے جملہ کہا جو رہتی قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ جو ہمارے پہلے کو دیا گیا وہ ہمارے آخر تک چلا آتا ہے. یعنی جو جو معجزات سارے انبیاء کو ملے وہ پیغمبر خدا کو ملے، جو پیغمبر خدا کو ملے وہ امیر کائنات تک آئے، اور جو امیر کائنات تک آئے وہ سارے کے سارے ائمہ معصومین تک آئے. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ یاد رکھو، پروردگار عالم نے یہ سارے کے سارے معجزات ہمیں عطا کیے ہیں لیکن اپنی حکمت و قدرت سے عطا کیے ہیں. ہم اس کی اجازت سے، ہم اس کے نام سے ان معجزات کو دکھلاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بندہ کون ہے، خدا کون ہے، معلوم چل جائے کہ بندہ کون ہے، خدا کون ہے. اور پھر مولا نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ کو پھیرا ہے. مولا کے ہاتھ کا ابو بصیر کی آنکھوں پر آنا تھا کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرے سامنے سورج ایسے جگمگا رہا تھا کہ جیسے یہ روشنی میں زندگی بھر دیکھا آ رہا ہوں، میرے سامنے آسمان ایسے واضح تھا کہ جیسے یہ میرے لیے چشم زدن بھی ختم نہیں ہوا تھا. اور پھر مولا نے کہا ابو بصیر، کیا اسی کیفیت میں رہنا چاہتے ہو یا واپس لوٹنا چاہتے ہو؟ کہا مولا فرق کیا ہے؟ کہا یاد رکھو، خدا نے اپنی حکمت سے تمہارے لیے بینائی کو رکھ لیا تھا اپنے پاس، تمہیں نابینا کر دیا تھا، اب جو بینائی لوٹ رہی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا، خدا دے تو رہا ہے لیکن جو دیکھو گے اس کا حساب دینا ہے، لیکن اس کیفیت میں پلٹ گئے تو جس کیفیت میں تھے اس کا حساب خدا تم سے نہیں مانگنے والا. کہا مولا مجھے اسی کیفیت میں پلٹا دے. اسی کیفیت میں واپس گئے. ایک مرتبہ جب یہ واقعہ کوٹ ہوا تاریخ کے اندر، ابن ابی عمیر تاریخ نے نام لکھا ہے، جب کسی نے سوال کیا کہ کیا ایسا واقعہ کوئی پیش آیا تھا؟ کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہے جیسے دن کے لیے روشنی ہوا کرتی ہے، امام کے لیے ایسے ہی معجزات ہوا کرتے ہیں، امام کے لیے ایسے ہی معجزات ہوا کرتے ہیں. کوئی امام نے بتایا کہ اتھارٹیز آف آل محمد کیا ہے؟ اب یہ جو جملہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مولا نابینا کو بینائی دیتے ہیں یا مبروس کو شفا یابی دیتے ہیں، یہ تینوں قسم کے معجزات آل محمد کی تاریخ کے اندر اور آل محمد کی حیات کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. مردوں کو زندہ کرنا، خود امام باقر کی زندگی کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، بہار الانوار کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ درج ہے، آپ کو تاریخ میں ملے گا معجزات آل محمد میں، ہاشم بہرانی نے بھی اس واقعے کو لکھا. ایک شامی شخص تھا امام کا سب سے بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ آل محمد سے بغض و دشمنی رکھا کرتا تھا، لیکن دشمنی رکھنے کے باوجود آتا تھا امام محمد باقر کے سامنے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور بیٹھ کر امام سے سوالات کیا کرتا تھا، اور سوالات کرنے کے بعد امام سے کہتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر آپ سے دشمنی پروردگار عالم اور رسول کی محبت کی ضمانت ہے. یعنی عجیب جملہ دیکھیے، لوگوں کے کانسیپٹ کیا ہوا کرتے ہیں کہ آپ سے دشمنی رکھنا گویا ایسا ہے کہ میں نے خدا اور اس کے رسول کو راضی کیا. یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ امام کو آ کر کہہ رہے کہ میں آپ کا دشمن بھی ہوں، اور آپ سے دشمنی رکھنا خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے مترادف ہے. امام نے سوال کیا پھر بیٹھتا کیوں ہے میرے پاس آ کر؟ کیا اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اس پورے روئے زمین پر آپ سے بہتر کسی کو پاتا نہیں ہوں، اس پوری روئے زمین پر آپ سے بہتر کسی کو پاتا نہیں ہوں، اور جو بات آپ کرتے ہیں وہ میں کسی اور کے دسترخوان پر حاصل نہیں کر پاتا، کسی اور کے پاس بیٹھ کر ویسی چیزیں مجھے میسر نہیں ہوتی. لہذا میں اس لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ میرے دل کو چھو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں. امام کے پاس آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنے گھر کی جانب گیا ہے، شام سے تعلق تھا، حجاز میں رہنے والا تھا، مدینے کے اندر رہنے والا تھا، وقت آخر آیا، اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ جب میرا وقت آخر قریب آ جائے اور تم محسوس کرو کہ اب میری سانسیں کم ہونے لگی ہے، میرے سر پہ چادر ڈال دینا، اور سر پہ چادر ڈال کر چلے جانا محمد باقر کے پاس، اور محمد باقر کے پاس جا کر یہ جملہ کہنا کہ فلاں شامی شخص نے بھیجا ہے، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے محمد بن سلیمان، ان کے پاس جانا اور کہنا کہ فلاں شخص نے بھیجا ہے اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا. یعنی دشمن آل محمد ہے، بیٹھتا آ کر ہے، دشمنی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ آ کر میرے جنازہ پڑھا دیجیے گا. جب اس کے گھر والوں نے محسوس کیا کہ اب سانس ٹوٹنے لگی ہے اور وقت قریب ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے، گھر والوں میں سے کوئی آیا، مسجد نبوی میں مولا موجود تھے، مولا کی خدمت میں آ کر کہا کہ مولا فلاں شامی شخص جو آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، جو آپ کا محب نہیں تھا، مر کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے، اور یہ ریکویسٹ کر کے وصیت کر کے گیا ہے کہ آپ آ کے نماز پڑھا دیجیے گا. مولا نے کہا کہ وہ شام کے اندر پیدا ہوا تھا، اور خداوند متعال نے ہر ایک کی جدت کے اندر، ہر ایک کی خلقت کے اندر کچھ نہ کچھ تغیرات رکھے ہوئے ہیں. جاؤ جا کر دیکھو، وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوا، کیونکہ شام کے مزاج کے اندر ٹھنڈک ہے، روح جلدی نہیں نکلنے والی، جا کر دیکھو کہ زندہ ہے. یہ شخص واپس لوٹا، اس گھر میں داخل ہوا کہ جس گھر میں اس شخص کو رکھا ہوا تھا. امام بھی پیچھے پیچھے اپنے غلاموں کے ساتھ آئے، اور اپنے غلاموں کے ساتھ داخل ہو کر مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، اے محمد ذرا جواب دو. نام لینا تھا کہ اس شخص نے فوراً مولا کو کہا کہ مولا میں تو زندہ ہی ہوں، مولا میں زندہ ہی ہوں. اس کے بعد مولا کی خدمت میں ساتھ میں آیا، اور پھر مولا کو آ کر کہتا ہے کہ میں ایک اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ کل تک میری نگاہ میں آپ سے بدتر کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، آج میری نگاہ میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آج میری نگاہ میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ پورے واقعے کا مطلب کیا ہے جو میں ایک بنیاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ آل محمد حیات بانٹتے ہیں پروردگار عالم کی مرضی سے، پروردگار عالم کے اذن سے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا مولا میں نے محسوس کیا تھا کہ میری جان نکل رہی تھی، میری سانسیں ٹوٹ رہی تھی، کہ ایسے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہستی ہے جو آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی سانسوں کو روک دو، اس کی سانسوں کو واپس کرو، کیونکہ ہم سے اس کے بارے میں محمد باقر نے سوال کیا ہے، اور محمد باقر نے سوال کیا ہے، خدا کا حکم یہ ہے کہ جس کا وہ سوال کرے اسے پلٹا دیا جائے، لہذا اس کی سانسوں کو پلٹا دیا جا رہا ہے. پھر مولا نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو، بعض اوقات پروردگار عالم بندے کو دشمن رکھتا ہے، اس کے عمل کو دوست رکھتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے عمل کو دوست رکھتا ہے، بندے کو دشمن رکھتا ہے. کہ تم پروردگار عالم کے دشمنوں میں سے تھے، لیکن تمہارا عمل چونکہ ہم سے محبت والا تھا، خدا نے چاہا کہ اس عمل کے ذریعے سے تمہارے کردار کو تبدیل کر کے آل محمد کے محبوں میں تمہیں داخل کر دے، لہذا پروردگار عالم نے ان سانسوں کو پلٹایا ہمارے توسل سے تاکہ تم ہمارے محبوں کے اندر شمار ہو جاؤ. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کہ آل محمد وہ ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے اتھارٹیز دی ہے کہ من جانب اللہ، من اذن اللہ، مردوں کو حیات بانٹا کرتے ہیں، اور وہ آل محمد جو شفا یابی دیتے ہیں. حبابہ والبیہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک عورت کے جس نے امیر کائنات سے لے کر امام رضا تک کا دور دیکھا، کم و بوش 150 سال سے زیادہ کی زندگی پائی. ہر معصوم کے پاس آ کر بڑھاپے کو چھوڑ کر جوانی لے کر جاتی تھی کہ مولا میں بوڑھی ہو گئی ہوں. امام کی ہاتھ دعا میں بلند ہوتے تھے، جوان ہو جایا کرتی تھی. پانچویں امام کی خدمت میں بھی آئی، برس سے شفا یابی لے کر گئی. گویا امام نے اپنی زندگی کے اندر بتایا کہ جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، آل محمد کو پروردگار عالم نے وہ معجزات عطا کیے ہیں، اور آل محمد کے لیے پروردگار عالم نے جو آزمائشیں رکھی وہ کیا ہیں. اب یہیں سے منزل مصائب پر آؤں گا. تاریخ نے ایک نام لکھا ہے محمد ابن مسلم، امام کا چاہنے والا ہے، امام کی محبت میں شہید کیا گیا بعد میں. روایتیں کہتی کہ بیمار ہوا، امام نے اپنے غلام کو بھیجا کہ ایک مشروب دے رہا ہوں، جاؤ اسے دے کر آؤ. مشروب امام کے پاس سے لے کر چلا ہے، محمد ابن مسلم کے پاس پہنچا اور کہا مولا نے کہا ہے کہ اسے پیو، اسے شفا یابی ملے گی. محمد ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں مسافرت کے عالم میں تھا، مولا کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، مدینہ آ کر ایسا بیمار ہوا کہ کھڑے ہی نہیں ہو پایا. امام نے غلام کو بھیج کر مجھے مشروب پلایا ہے، جیسے ہی وہ شربت میں نے پیا ہے میری کیفیت یہ تھی کہ اتنی جان آ گئی کہ اب کھڑے ہو گیا. میں نے کہا چلو مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. جتنے دن سفر کا ارادہ کر کے نکلا تھا وہ سفر کے ایام ختم ہو رہے تھے, اب مجھے واپس لوٹنا تھا. کہ جب میں مولا کی خدمت میں پہنچا تو مولا کے چہرے کو دیکھ کر میں رو پڑا, اور اس قدر رویا کہ مولا نے میرے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لیا اور کہا کہ رونے کا سبب کیا ہے. کہا مولا میں اپنی بیماری کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا, آپ کے پاس آ بھی نہیں پا رہا تھا, آپ کی زیارت بھی نہیں کر پا رہا تھا, زیادہ سفر بھی میرے پاس موجود نہیں تھا, وطن سے دوری کا الگ ٹینشن تھا, یہ تینوں چیزیں اس قدر پریشان کر رہی تھی کہ میں جب آپ کو دیکھا تو سارے غم بھول کر رو پڑا. مولا نے کہا کہ یاد رکھو یہ امتحانات پروردگار عالم نے ہر مومن کے لیے رکھے ہوئے ہیں, مومن کے لیے امتحانات پروردگار عالم نے رکھے ہوئے. تم جو کہتے ہو کہ زیادہ سفر نہیں ہے تو یاد رکھو زیادہ سفر پروردگار عالم نے مومن کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وہ آخرت کے لیے زیادہ سفر کو پیدا کرے. جو مومن اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی آخرت کو آباد کرتا ہے وہی بہترین مومن ہے. اور پھر مولانا نے کریکٹرسٹکس بتائی جو روایت کے اندر ہیں کہ ہمارا مومن وہ ہے جو تقویٰ کو اپنا پیشہ بنا لے, متقی ہونے کو اپنی عادت بنائے, کسی محفل میں بیٹھے تو ادنا ترین مقام پر بیٹھے کہ کسی مقام سے تکبر واضح نہ ہونے پائے, نیکی کرنے والا ہو, خیر کرنے والا ہو, لوگوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو, ہر ایک کے لیے بھلائی کا سوچنے والا ہو, کسی بھی مرحلے پر کسی مومن کو تان نہ دے, تانا نہ دے, طنز نہ کرے, یہ مومن کی نشانی بتائی مولا نے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو زیادہ قلت سفر یا زیادہ سفر کی جو قلت ہے پروردگار عالم نے اسے امتحان کا حصہ رکھا ہے. اور پھر جہاں تک تم یہ بات کرتے ہو کہ تم وطن سے دور ہو تو یاد رکھو وطن سے دوری یقینی طور پر پریشان کرنے والی ہے. ہم آل محمد بھی ایک وطن سے دور ہیں جس پر ہر روز روتے ہیں. یہ پانچویں امام کا جملہ ہے, ہم آل محمد بھی ایک وطن سے دور ہیں. مولا کہاں پر ہے؟ مدینہ کے اندر ہے. مدینہ آبائی وطن ہے, مدینہ آبائی وطن ہے. کم آل محمد بھی ایک وطن سے دور ہے. یہ امتحان ہمارا بھی ہے کہ ہم آل محمد اس وطن سے دور ہے جس وطن سے دوری پر روزانہ کی بنیاد پر روتے ہیں. محمد ابن مسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا وہ وطن کون سا وطن ہے کہ جس سے دوری پر آپ روتے ہیں؟ کہ یاد رکھو ہمارا وطن حسین ابن علی کا حرم ہے, ہمارا وطن حسین ابن علی کا حرم ہے. ہم کربلا سے دور ہیں, ہر روز حسین ابن علی کے غم میں روتے ہیں, ہر روز حسین ابن علی کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں. یہ پانچویں امام کا جملہ ہے محمد ابن مسلم کو کہ کربلا ہمارا وطن ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا واقعہ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے. دو دن گزریں گے روزے عرفہ آ جائے گا, کتنے ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو روزے عرفہ کربلا میں کرتے تھے. اے مولا مدینے کے اندر, مکے کے اندر, میدان منا کے اندر, میدان عرفات کے اندر ہم جایا کرتے تھے, نہ جانے یہ کیسی بلا آئی کہ ساری کی ساری محرومیاں ہمارے دامن میں ڈال دی گئی, نہ جانے یہ کیسی محرومی آئی کہ سید الشہداء کے حرم نہ جا سکے. آل محمد کا غم یہ ہے کہ ہم حسین کے حرم سے دور ہیں, یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے, وہ ہمارا وطن ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام, پانچویں امام کہہ رہے ہیں. پانچویں امام کا ہی جملہ ہے, جب آخر وقت آیا تھا اپنی اولاد کو جمع کیا, اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ انہیں سپرد کیا اور کہا کہ دیکھو 7 سال تک میدان منا کے اندر میری مجلس کراتے رہنا اور میرے جد حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے رہنا. کیا سبب ہے مولا میدان منا کے اندر تذکرہ کیا جائے؟ کہ جب حاجیوں کی تعداد ہوگی, میدان منا ہوگا, وہاں ان کو بتایا جائے گا کہ حسین ابن علی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, حسین کی آل و حرمت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, انہیں معلوم چلے گا حسین ابن علی کتنا مظلوم ہے. اور جب مولا سے کہا جاتا تھا مولا کس چیز کو بیان کیا جائے, کس مظلومیت کو بیان کیا جائے, پانچویں امام ہی اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں. کربلا کے مصائب کی جو روایتیں ہیں وہ پانچویں امام سے بہت زیادہ ملی ہیں. سوگنامہ آل محمد کی روایت کہ امام فرماتے تھے کچھ مناظر ایسے ہیں جو میں بھول نہیں سکتا, انہیں لوگوں تک پہنچانا اور انہیں بتلانا کہ ہم آل محمد کتنے مظلوم ہے. کا پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جب ہم شام کے اندر داخل ہوئے تھے, شام کے اندر داخل ہونا تھا, مستورات کے سروں پر چادر نہیں تھی, ارے کچھ عورتیں تھیں جو اپنے گھروں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا کرتی تھی, کچھ لوگ تھے جو پتھر پھینکا کرتے تھے. ایسے میں میرے بابا علی ابن الحسین نے اپنے بابا حسین ابن علی کو پکار کر کہا اے میرے بابا قرآن کریم کی تلاوت کر دے, لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئیں گی, ایسا ہوگا کہ شاید مستورات آل محمد پتھر کھانے سے بچ جائیں. ارے قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی لیکن یہ قافلہ آگے نہ بڑھا. سید سجاد نے ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا کہ کیوں کر تیز نہ گزر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا سید سجاد ان اونٹوں کی مہارے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, یہ دشمنان آل محمد کے ہاتھوں میں ہے, جتنی آرام سے وہ لے کر جا رہے ہیں اتنی آرام سے ہم آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسے گزرا کہ جس کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا پتھر مارا کرتا تھا, جس کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا وہ کھولتا ہوا پانی پھینکا کرتا تھا. یہاں تک کہ اسی اثنا میں کسی نے میرے بابا کے سر اقدس پر جلتا ہوا انگارا پھینکا. سید سجاد کے امامے میں انگارا آیا, امامہ جلنا شروع ہوا. میرے بابا اس اذیت کو برداشت نہ کر پا رہے تھے. کہ یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ جب ہم دربار میں لائے گئے میرا بابا دربار کی زمین پر بیٹھ گیا, اور جب دربار کی زمین پر بیٹھا ہے نا ایک ملون آگے بڑھا ہے کہ تم قیدی بنا کر لائے گئے ہو. ایک تازیانے کو اٹھایا میرے بابا کے ارے پشت پر ایسے مارا میرا بابا زخمی ہوا. کہ تیسرا مرحلہ عجیب تھا. یہ تیسرا مرحلہ وہ تھا جو برداشت نہیں ہوتا. کہ وہ کیا مرحلہ تھا کہ جب دربار میں ہمیں لایا گیا مختلف مملکتوں کے لوگوں کو تماشا دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا. جب دربار میں ہم داخل ہوئے ہیں کسی نے ہمارے چہروں کی طرف دیکھ کر یہ نعرہ بلند کیا, ارے قیدی لائے گئے ہیں کہ انہیں غلامی میں دیا جائے گا. غلامی کا نام سننا تھا میرے بابا سے برداشت نہ ہوا. ارے یہ پانچویں مولا واقعہ ہے جو کربلا کی مصیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور جب وقت آخر آیا مملکت کے حکمران نے زہر دیا ہے. زہر کے سبب سے مولا کی کیفیت یہ ہے کہ مدینے کے اندر حجرے کے اندر تڑپ رہے ہیں. چھٹے مولا واقعہ کو بلایا ہے, امام صادق کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے میری وصیتوں کو سن لو, میری وصیتوں کو سن لو. جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے غسل و کفن تم دینا, اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے جنازے کو تم پڑھانا, اور میرے جنازے کو میرے بابا کے بالکل برابر میں دفن کر دینا, یعنی چوتھے امام کے ساتھ دفن کر دینا, جنازے کو باوقار طریقے سے اٹھانا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے پانچویں مولا واقع, یقیناً چھٹے امام نے ان وصیتوں پر عمل کیا. آپ دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا, آپ کے جنازے کو تیار کر کے نماز جنازہ پڑھائی گئی, اور آپ کے جنازے کو باوقار طریقے سے جنت البقیع پہنچایا گیا, چوتھے امام کے پہلو میں دفن کیا گیا. لیکن اے میرے مولا واقع آپ تو کربلا کے میدان میں موجود تھے, آپ کے بابا کی کیا کیفیت تھی؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے, بیٹا جنازے کو غسل دے. لیکن ہائے رے میرا چوتھا مولا, جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا جنازہ تین دن تک بے گورو کفن پڑا رہا, وارث موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں, دفنائے تو کیسے دفنائے؟ کربلا کی خاک ہے جو دفنا رہی ہے ان جنازوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار ہمارے والدین کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, ائمہ طاہرین کا تذکرہ ہے, وہ محفل کے جس میں ائمہ طاہرین کا تذکرہ ہو قبولیت کی محفل ہوتی ہے. پروردگار اس پوری کائنات کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے ماننے والے اگر اس میں مبتلا ہیں پروردگار خصوصی طور پر عمومی طور پر جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر اس مرض کے اندر مبتلا ہیں پروردگار جلد از جلد شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما. اے معبود برحق جو بے روزگار ہونے برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہم کے رشتے حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما. اے معبود برحق جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما, جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار انتقام کرب و بلا لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اس نے ظہور عطا فرما، ہم ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات على محمد وآل محمد.